الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین اکرام، رمضان المبارک اپنے آخری عشرے کے بھی دوسرے تیسرے دن میں داخل ہو چکا ہے. رمضان ان لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اور اپنے اخلاق میں بہتری لانے کے لیے اس رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. رمضان المبارک کے جو روزوں کا پورا عمل ہے، یہ ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور پیدا کرتا ہے، جس کو شعور حقیقت، شعور زندگی کہنا چاہیے، شعور حیات کہنا چاہیے. شعور حیات کیا ہے؟ کہ یہ دنیا غریبوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے. یہاں کچھ لوگ فاقے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پورے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو رمضان میں یہ جو کھانے کا وقفہ ہے، یہ ان فاقہ زدہ لوگوں کی زندگی کا شعور ہمارے دل میں پیدا کر سکتا ہے اگر ہم بصیرت کے ساتھ روزے رکھیں. یہ چیز اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہمارے اندر یہ نہیں کہ صرف فاقے کا احساس ہو، ان لوگوں کی مشقت کا احساس ہو، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ عاجزی پیدا ہو جو تقوی کی معراج ہے. ہمارے اندر کا وہ انا والا انسان جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ کر خدا کے آگے جھکنا سیکھ لے اور انسانوں کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو. یہ لازمی بات ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم نے تقوی پا بھی لیا اور ہمارے اندر سے ہماری انا نہیں ٹوٹی، ہمارے اندر سے تکبر ختم نہیں ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان نے کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ. رمضان المبارک ہمیں ان لوگوں کی صف میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جن کے ہاں کئی دن تک کھانا نہیں پکتا، جن کو اپنی ضروریات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، جن کو اپنے کام پورے کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، ان کی صفوں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. جب ان کی صفوں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو خدا کی اس صف میں، جس میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں، کوئی فرق نہیں رہتا. تو اس فرق کے نہ رہنے کا ہماری پوری زندگی پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ ہم دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں اپنا فخر چھوڑ دیں اور خدا کے مقابلے میں بھی عاجزی کی جگہ پہ آ جائیں. یہ دو سبق اگر ہم نے نہیں سیکھے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے، آپ وہیں کے وہیں ہیں. اس لیے کہ خرابی آپ کے اندر ہوگی، رمضان کا پھر کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جس کو عاجزی یا انکساری کہتے ہیں. تو آج جو آیات کے پہلو سے ہم چیز سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہی تکبر ہے. قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ تکبر اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک اونٹ، کیمل جو جانور ہے اتنا بڑا، وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، جس میں دھاگا ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا اونٹ اس سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ متکبر آدمی جنت میں چلا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن کام ہے. تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ بعض جرائم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل ناممکن ہے. یعنی اونٹ تو میں سوئی کے ناکے سے گزار دوں گا، لیکن متکبر آدمی کو جنت کا دروازے میں نہیں داخل ہونے دوں گا. یہ اس لیے کہ تکبر اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک طرف انسانوں کی ذلت کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری طرف حق کے انکار کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی میرے پاس ایک آدمی آئے، آ کر کہے گی حق بات تو یہ ہے، آپ اس کو مان لیجئے، اور میں کہوں گا تم کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے، میں نے اتنا عرصہ زندگی گزاری ہے پڑھتے ہوئے، یہ تجربات ہیں، یہ میرا علم ہے، یہ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور تم بتانے آ گئے ہو مجھے، یہ کیا چیز ہے؟ میرا تکبر بول رہا ہے. اور آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ کو سیدھے سے منہ سے نہ ملوں، آپ کے پاس ہی نہ بیٹھوں، آپ سے ایک نفرت کا اظہار کروں، آپ کی تحقیر کروں، تو یہ بھی تکبر ہے. ایک طرف حق کی ذلت ہو رہی ہے، ایک طرف انسانوں کی ذلت ہو رہی ہے، تو کسی کو ذلیل کر کے رکھ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر انا ہوتی ہے، دل کے اندر تکبر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تکبر کی وضاحت فرمائی ہے کہ تکبر ہے کیا. ایک صحابی نے آگے پوچھا، جناب کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، صاف ستھرا لگوں، سب سے خوبصورت لگوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں یہ تو تکبر نہیں ہے، تو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ خود خوبصورت ہے. تکبر تو یہ ہے کہ فرمایا کہ غم تو ناس و بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کی تحقیر کرو، لوگوں کی تحقیر کرو اور اپنے تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کر دو. یہ تکبر کے صحیح معنی ہوئے، یعنی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دوسرے انسانوں کی تحقیر کرنا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنا، ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر کا ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو تکبر کا یہ ہوا کہ آپ میرے سامنے حق بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حقیقت واضح کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ گے تم، میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، میں اتنا تجربہ کار. یہ تکبر کا دوسرا رخ ہے. اس تکبر کے ان دونوں رخ کو جاننے سے پہلے یہ بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ دین ایک اور کام کرتا ہے. دین پورے انسان کو اندر اور باہر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے. مراد یہ ہے کہ تکبر وہ شخص ضرور کرے کہ جس کی قد و قامت اتنی ہو جیسے پہاڑوں جیسا اونچا، تو چلو ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوئی تکبر کرنے کی، یا اس کی طاقت اتنی ہے کہ پاؤں مارے اور زمین پھٹ جائے، تب تو آدمی تکبر کرے. لیکن جب وہ عام انسانوں جیسا ہے، ویسی ہی اس کی قوت، ویسی ہی اس کی صلاحیتیں، تو پھر تکبر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو زمین کے اوپر رہنے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم عاجزانہ طریقے سے چلو. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. یعنی عاجزی انکساری کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ سر جھکائے رہتے ہیں، مگر ان میں شان بھی ہوتی ہے، لیکن تکبر نہیں ہوتا، تکبر سے جاری ہوتے ہیں. عاجزی انکساری تکبر کے متضاد معنی میں بول رہا ہوں. تو ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا. تو اس طرح سے زندگی گزارنا یہ ظاہری چیزیں ہیں. اسی طرح حدیثوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، بڑی مونچھیں رکھنا تکبر کی علامت ہے. آدمی اپنے شخصیت کا ایک خام خواہ کا روپ قائم کرنا چاہتا ہے جو حقیقت میں پتہ نہیں اس کو حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے. اسی طرح لباس کے اندر اسبال ازار کو پسند نہیں کیا گیا. اسبال ازار کے معنی یہ ہیں کہ آدمی نے ایک لمبا سا کرتا پہنا ہو، اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، ایک رومال سا گلے میں ڈالا ہو، تہمت باندھی ہو، تہمت پیچھے سے گھسٹ رہی ہو، اور وکڑ کے ایسا سینہ تان کے چلتا ہو، پان میں منہ میں اس نے پان ڈالا ہو، اور ایک اباشانہ طریقے سے چل رہا ہو. یہ حیت تکبرانہ حیت ہے، یہ شکل و صورت تکبرانہ شکل و صورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال ازار سے منع کر دیا کہ ایسا حلیہ تم نے نہیں بنانا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ حکم صرف اتنا رہ گیا. یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ حکم صرف اتنا رہ گیا کہ ٹخنوں کو ننگا رہنا چاہیے. یہ حکم نہیں تھا، اصل حکم یہ تھا کہ تکبرانہ طریقے سے لباس نہیں پہنو. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ میری تہمت تو اس لیے نیچے کھسک جاتی ہے کہ میری یہ ہڈیاں جو جس پر تہمت باندھی جاتی ہے اس کو روک نہیں پاتی. تو آپ نے کہا کہ تم بھائی کوئی متکبر ہو، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ تو متکبرانہ چال چلنے والوں کے لیے حکم ہے. تو واضح یہ ہوا کہ ٹخنے ننگے کرنا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز تکبرانہ طریقے سے رہن سہن اختیار کرنا ہے. تو اپنے لباس کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ جس میں تکبر نہ پایا جائے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویسٹ کوٹ میں ہو، ہو سکتا ہے آپ کی پتلون میں ہو، ہو سکتا ہے آپ کی گھڑی میں ہو، ہو سکتا ہے آپ کی عینک میں ہو. جہاں جہاں تکبر پایا جائے گا وہ چیز منع ہوتی چلی جائے گی. اسی اصول پر سونا پہننے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ سونا آدمی کی شان و شوکت کی علامت ہے. وہ آج کل اور بھی جیولری کی چیزیں نکل آئی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پیچھے سونا نہیں ہے، پیچھے پلاٹینم نہیں ہے، ٹخنے ننگے کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تکبر ہے. اصل چیز دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اختیار کرنے والی ساری چیزیں ہیں. خواہ آپ کوئی کپڑا پہن لیں، خواہ آپ کوئی اس کا ڈھب بنا لیں، خواہ آپ کوئی زیور پہن لیں، خواہ آپ نے بال ہی کوئی اس طرح سے کنگھی کر لی ہے کہ جس میں آپ نے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی ہے، وہ ساری مظاہر جتنے بھی آپ اختیار کریں گے، خواہ وہ کپڑے پہننے سے تعلق رکھتا ہو، چال ڈھال سے تعلق رکھتا ہو، قدم اٹھانے سے تعلق رکھتا ہو، سینہ تاننے سے تعلق رکھتا ہو، یہ منع ہوتے چلے جائیں گے. پیچھے کیا چیز محرک ہے؟ تکبر محرک ہے. تو تکبر کے اندر مونچھیں بڑی رکھنا، بال اس طرح کے رکھ لینا، کپڑے اس طرح کے پہننا، گھر اس طرح کا بنانا، چیزیں اس طرح کی اپنا لینا، رویے اس طرح کے اپنا لینا، یہ ساری چیزیں ظاہر میں ہمارے اندر تکبر کی نشانی. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے کس طرح سے اٹھنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے. یہ چیزیں واضح رہنی چاہیے کہ متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں آ کے بیٹھنا چاہیے کہ سارے ذلیل نظر آئیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی اجنبی آدمی آتا جو آپ کو پہچانتا نہیں تھا تو صحابہ کے بیچ میں آپ کو اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے کوئی نمایاں جگہ اختیار نہیں کی ہوتی تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہوتی تھی کہ جہاں دوسرے نظر آئیں کہ یہ مرید ہیں اور یہ پیر صاحب ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، باتیں چل رہی ہیں اور آپ کے بارے میں قریش مکہ نے ایک تانا بنا لیا تھا، ہوا ازنن، ہوا ازنن، یہ تو کان کے کچے ہیں، بس جس جو بھی کہتا ہے اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں. یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں تھا. آپ جو بھی شخص آپ کے پاس آتا اس کی پوری بات پوری توجہ سے سنتے. آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر سے کوئی آدمی آیا تو ایسے کر کے سنے، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اپنا پورا چہرہ اپنا پورا جسم اس کی طرف موڑ لیتے اور پھر کہتے ہاں جی فرمائیے کیا حکم ہے. یہ آپ کا وہ طریقہ تھا جس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتے تھے دوسروں کو بڑا کرنے کے لیے، حالانکہ آپ کون تھے؟ آپ اللہ کے رسول تھے. رسول بھی کون؟ آخری رسول بھی کون؟ جو ایک کامیاب رسول ہے جس نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب اپنی رسالت کی وجہ ذریعے سے پیدا کیا. وہ رسول کیا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے ساتھیوں میں اپنے بھائیوں میں ایک عام آدمی کی طرح رہتا ہے، اپنے جوتے وہ خود صاف کر لیتے ہیں، اپنے گھر وہ خود صاف کر لیتے ہیں، مہمان آ جائے اور آپ کے گھر میں گند ڈال جائے آپ خود اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر تکبر کی رمق تک نہیں ہے. اور جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو عام طور سے فاتحین کس طرح داخل ہوتے ہیں کہ ان کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو پھونک پھانک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو شکرانے کے طور پہ آپ کا سر اتنا جھک گیا ہوا تھا کہ اونٹ کی گردن سے ٹکرا رہا تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ تقوی کا مجسمہ ہے جس کو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. تو کیا ہم ان سے بڑے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے زیادہ لیاقت ہے؟ کیا ہم میں ان سے زیادہ صلاحیت ہے؟ کیا ہم میں ان میں زیادہ خدا کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا ہم میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی چیز زیادہ ہے؟ اگر ہے تو وہ بتائی جائے. ظاہر ہے کہ رسول کے مقابلے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا اسوہ کیا ہے. وہ نہایت انکساری کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ ایک عام انسانی سطح پہ زندگی گزارتے تھے. ان کے بارے میں تو یہ لوگ اس زمانے میں عقیدے کی بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے کہ ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے. اور آج ہم الٹی بات کہتے ہیں کہ عام آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نور ہونے چاہیے، بشر نہیں ہونے چاہیے. یہ بحث کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ان کے زمانے میں الٹ ہوتی ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو عام انسان ہے، ویسے ہی کھاتا ہے، ویسے ہی پیتا ہے، ویسے ہی رہتا ہے. تو اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں سوائے رسالت کے کہ جو ان کو دوسروں سے الگ کر دے، سوائے کردار کے کہ ان کو دوسروں سے الگ کر دے. ان کا کردار بے مثال ہوتا ہے، ان کی نیکی بے مثال ہوتی ہے، لیکن کردار کے اندر یہ چیز کبھی نہیں آئے گی کہ وہ متکبرانہ طریقے سے بیٹھے ہوں، متکبرانہ طریقے سے بات کر رہے ہوں. آپ نے ایسی ایسی چیزوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں جو براہ راست اعتراضات بھی تھے. چند ہی موقعوں پہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ سرخ ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ انسانی معاملہ ہے، لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، سختی نہیں کی، آپ نے جھڑکا نہیں اس معنی میں کہ دوسرے کو ذلیل کیا ہو. اپنے جذبات کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہو. یہ چیز اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے. ابھی ہم نے تکبر کے اس پہلو کو سمجھا ہے کہ تکبر کے کچھ ہمارے ذات کے اوپر اپیرنس میں جو ظاہر ہمارا چہرہ، کپڑے، لباس، چال ڈال ہے، اس کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں. اس میں میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں. ایک یہ کہ ہمارا حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اوباشوں کا یا متکبرانہ چال ڈھال والے لوگوں کا ہوتا ہے. اس میں مونچھیں ہیں، اس میں ہمارے بال ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے اندر، ہماری شناخت کے اندر عاجزی کی بجائے، سادہ عام آدمی کی بجائے تکبرانہ تاثر پیدا کرتا ہو. دوسرا پہلو میں نے یہ بتایا ہے کہ لباس ہمارا بہت نپاتلا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو تکبر کا شائبہ بھی ہماری شخصیت میں لے کر آئے، خواہ وہ کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں، خواہ وہ لٹکتی ہوئی تہمت ہو. اور لٹکتے ہوئے تہمت میں نے عرض کیا کہ ٹخنے مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تکبر ہے. اگر تکبرانہ طریقے سے آپ کے ٹخنے بھی ننگے ہیں تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. کیا جائے کہ آپ ٹخنے تو ننگے کرتے تھے لیکن اکڑ کے پھرتے تھے، इसका कोई फायदा नहीं है। असल चीज तकब्बुर को खत्म होना है। और तकब्बुर के बाद बारे में मैंने अर्ज किया कि तकब्बुर ऐसा जुर्म है कि इसके बाद आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कई मौकों पर वादे की है और पुराने अंबिया की तालीमात से भी यही बात मालूम होती है कि मुतकब्बर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। इसके लिए जन्नत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से बचने की तौफीक दे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।